بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، جاهلية كمسائي شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه جس عظيم رسالة شرح كدرس جاريه رأى كني شست من جاهلية مسألة نمبر 59. شيخ سفر معناته تلقيب أهل الهدى والصواب بالصائبة بالصابية والحشوية أهل هداية ورسة جاي كنفرت بري بري ألفاظون سي تلقيب كرنا أهل هداية کی نفرت بھرے اور برے الفاظوں سے ترغیب کرنا. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جاہلیت کی تاریکیوں میں رہنے والے لوگ قاسم النظر تھے، ان کے سینے تنگ تھے، فکر بھی محدود تھی، وہ صرف ایک چیز جانتے تھے کہ اپنی خواہش نفس کیسے حاصل کی جاتی ہے، جو وہ چاہتے ہیں اسے کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور جو بھی ان کی خواہش نفس میں، خواہشات نفسانی میں کوئی رکاوٹ پیدا کرتا تو فوراً اس کے خلاف زبان دراز شروع کر دیتے. یہ بھی نہیں سوچتے تھے کہ ہم کس کے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ کون ہے، پہلے ہم کیا کہتے تھے، اب ہم کیا کہنے جا رہے ہیں، اس کی ضرورت بھی نہیں. لیکن بس ہماری بات نہیں مانی تو اس سے بڑھ کر برا کوئی ہے ہی نہیں. کوئی علمی بات کرتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سمجھنے کی بات کرتے ہیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی دلیل ہے، برہان ہے تو سامنے لاؤ، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو کس بنیاد پہ؟ بس جو ہم نے کہا وہی سچ ہے، یہی کافی ہے. جو ہمارے ساتھ ہے، جو ہماری بات مانتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، جو ہماری بات نہیں مانتا وہ ہمارے مخالف ہے، اگرچہ وہ ہمارا قریبی ترین شخص کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ہمارے نزدیک سب سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو، لیکن جب ہماری بات نہیں مانتا تو ہمارے مخالف ہے. اور اس مخالفت پر اترتے ہوئے انہوں نے ایک ذریعہ، ایک راستہ بنایا. مخالفت کا ایک ذریعہ، ایک راستہ اپنائے، وہ یہ کہ اہل حق جن کو اندر سے وہ جانتے ہیں کہ سچے لوگ ہیں، لیکن ہر دھرمی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے وہ حدیں پار کر جاتے تھے اور ان کو ایسے ناموں سے اور القابوں سے موصوف کرتے تھے جس سے لوگ متنفر ہو جائے اور نفرت کرنا شروع کر دیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، ان کا کردار اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد، ان کے اخلاق کیا پہلے اچھے تھے بعد میں برے ہوئے، ان کی سوچ، ان کا کردار کیا اسلام کو کرنے سے پہلے اچھے تھے، کلمہ پڑھنے کے بعد برے ہوئے، یا جو اچھی صفات تھی ان میں اور چاند چاند لگے، ان میں اور بہتری آئی، حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین تھے کہ نہیں؟ حجر اسود جب کعبے کی تعمیر کا اس میں نے بیان کیا، واقعہ آیا تھا، تو حجر اسود کسے رکھا تھا اپنے دست مبارک سے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اتفاق تھا کہ نہیں کہ یہ صادق الامین ہے، انہوں نے یعنی ان سے بہتر کوئی آدمی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. وہ اللہ کو شکر کرتے تھے کہ باب الصفا میں سب سے پہلے داخل ہونے محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو صادق الامین، کلمہ پڑھنے کے بعد، وحی نازل ہونے کے بعد، یہ صدق الامانت میں کمی ہوئی، یہ اور مضبوطی ہوئی. کہا کیا گیا کہ محمد صابئ ہے. صابئ کسے کہتے ہیں؟ بے دین کو کہتے ہیں. ذرا غور کریں الفاظوں پہ، کیا تمہارے دین میں، جو تمہارا دین ہے، ان بریکٹس، مشرکین عرب کا، اس میں سچائی کا سبق نہیں ہے؟ امانت دار کا سبق ہے کہ نہیں ہے؟ اگر سچائی امانت دار کا سبق ہے تو پھر کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے خلاف باتیں کرتا ہے یا ان کو مضبوطی سے تھام کر آگے چلتا ہے اور مزید اس میں ترمیم کرتا جاتا ہے تاکہ مزید مضبوطی آئے، اور اپنے جو بھی صحابہ ہیں جو ان کی دعوت قبول کر رہے ہیں ان کو صدق و امانت سے دور کرتا جا رہا ہے یا قریب کرتا جا رہا ہے؟ تو صحابہ کیسے ہوا؟ بے دین پھر کون ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا اپنی زبانیں سے میں قرار کر رہے کہ ہمارے دین میں نہ تو امانت داری اور نہ ہی سچائی ہے، لازم ہے کہ نہیں؟ صحابہ ہے کون؟ تمہارے صحابہ تو وہ جو بے دین ہے. لیکن یہاں پر ابو الحکم بھی مار کھا گیا. وہ بڑے بڑے سردار بھی مار کھا گئے. مار کیوں کھائے جانتے ہیں؟ بغض و نفرت ہر درمی تکبر کی وجہ سے. تو لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے کہتے تھے یہ صابع ہے. لوگ صابع سن کر بہت، پتہ ہے صابع اس زمانے میں بہت بڑا یعنی سب سے بدترین گالی تھی. صابع کہنا عرب کے نزدیک، صابع وہ ہے جو ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے والا ہے، ان کے نزدیک سب سے بڑی گالی، سب سے بڑا یعنی خطرناک ترین ٹائٹل تھا ان کے لیے اس زمانے میں. یہ اس شخص سے برا انسان کوئی ہے بھی نہیں، غلام کہہ دیتے تو اچھا تھا، بدکار کہتے تب بھی اچھا تھا، لیکن صابع کہنا یہ عقل نہیں برداشت کرتی کبھی بھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سچائی پر قائم تھے، اور ان کے خلاف جتنی بھی کوششیں کی کافروں نے، مشرکین نے، یوم کے مخالفین نے، مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ انہوں نے کی، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی بھی عطا فرمائی. کہاں صدیق اور کہاں کذاب، سبحان اللہ. اور مسلمہ کذاب کہتا ہے یہ جھوٹا ہے، صدیق نہیں ہے، یہ صدیق تو میں ہوں، میں تو نبی ہوں. ثابت کیا ہوا؟ سبحان اللہ، حق باقی رہا ہے اور باطل تو اڑ گیا، دھول دھول بھی باقی رہتی ہے، لیکن باطل آج کہاں ہے؟ آج ہم کہتے ہیں مسیلمہ ساتھ کذاب بھی چپکا دیتے، اس کے بغیر غیر معروف شخصیت. عجب بات دیکھیں کہ بعض ایسے لوگ ہیں تاریخ میں، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، کیونکہ ساتھ نام کے ساتھ جب تک کوئی برا لفظ لگتا نہیں تو ہم پہچاننے سے قاصر ہیں، کوئی پہچان نہیں سکتا. اور کذاب جھوٹ بولنا ہر مذہب میں مذمت کی گئی ہے، ہندو بھی کہتا ہے پاپ ہے جھوٹ بولنا، اور کذاب بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، صرف جھوٹا نہیں، کذب جھوٹ ہے، کذاب جھوٹا ہے، فعال بار بار جھوٹ بولنے والا، اس کا ٹائٹل لگ گیا کہ کذاب ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میت کو بلایا جاتا ہے اس کے نام سے، مومن ہے تو اس کے سب سے اچھے نام سے بلایا جاتا ہے، فلان بن فلان، اور اگر کافر و بدکار ہے تو سب سے برے نام سے، جو بدترین نام سے پکارا جاتا ہے، مسلمہ کذاب. ان اللہ ان اللہ راجعون. بہرحال تو اہل باطل کا یہ ہمیشہ سے ایک طریقہ رہا ہے، اور اہل بدعت نے بھی یہی راستہ اختیار کیا ہے. جہیز کے مسائل صرف اس تاریخ زمانے تک نہیں رہے، اس کا اثر آج کے زمانے میں بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے. ایک لڑی ہوتی ہے نا، چین ہوتی ہے نا ہر چیز کی. اہل سنت و جماعت متبعین ہیں صحابہ کرام کے، ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين، وہ بھی موجود ہیں، اور مسلمہ کذاب اور اس جیسے بدعتی اور بدکار لوگ ان کے متبعین بھی موجود ہیں، مقلدین ان کے بھی موجود ہیں، یہ بھی رہیں گے تا قیامت. اب جیسے کہ وہ اس زمانے میں اہل حق پر تہمتیں لگاتے تھے اور غلط الفاظوں سے اور باطل الفاظوں سے، نفرت بھرے الفاظوں سے ان کو موسوم کرتے تھے، کا نام رکھ دیتے تھے تاکہ لوگ متنفر ہو جائے. آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیں, کہا جاتا ہے کہ فلان وہابی ہے. وہ بر صغیر میں جب ابھی تو الحمدللہ علم کی روشنی سے پتہ چلا کہ وہابی کیا ہے اور حقیقت کیا ہے اس کی, اگر آپ 50 سال یا 100 سال پہلے جائیں تو وہابی تو اتنی سب سے بڑی گالی تھی. نہیں, وہابی کہنا یعنی جیسے کہ زمانہ صابے کہا جاتا تھا, جب میں پڑھ رہا تھا یہ تو میرے ذہن میں یہی بات آئی سبحان اللہ, کہ وہی زمانہ دیکھیں آپ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صابے کہا جا رہا ہے, صحابہ کرام کو صابئین کہا جا رہا ہے, اور آج کے زمانے میں جو بھی دعوت توحید جو وہی دیکھیں وہی چیز ہے, جو جس نے بھی اس راستے کو اختیار کیا اور لوگوں کو ایک رب کی طرف بلایا, ایک اللہ کی عبادت کرو اور باقی معبود چھوڑ دو, جتنے معبودات ہیں سب کو چھوڑ دو, کوئی ولی ہے کوئی نبی ہے کوئی فرشتہ ہے کوئی بھی چھوڑ دو. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب, یہاں تک نہیں, انہوں نے صابئ کہا اور یہ کہتے وہابی. اگرچہ امام محمد بن عبد رحمۃ اللہ علیہ کا نام عبد الوہاب نہیں, ان کو والد کا نام عبد الوہاب ہے. انصاف سے کام لیتے تو محمدی کہہ دیتے نا, لیکن محمدی میں رونق ہے, خوبصورت نام ہے. محمدی کہہ دیتے مطلب ہم تعریف کر رہے ہیں, لوگوں کو اور قریب کر رہے ہیں. لیکن آپ نا انصافی دیکھیں, ایسا لفظ بیچ میں سے نکالا جو صرف جاہلوں کے لیے, اگرچہ وہاب اللہ تعالیٰ کا نام ہے, الوہاب اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے, عطا فرمانے والا, الوہاب بہت زیادہ عطا فرمانے والا. لیکن جاہلوں نے جب کہا ارے وہابی, ارے یہ تو نئے نام ہے اور یہ گالی ہے, یعنی نعوذ باللہ ایک بحث میں کسی نے کسی کو وہابی کے کہتے ہیں, جو کتا کہہ دیتے ٹھیک ہے وہابی کو کام ہونے ٹھیک, نعوذ باللہ, یعنی اتنی بڑی گالی. بلکہ آپ کتابوں میں دیکھتے, بعض کتابوں میں کہ آپ وہابیوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں یا ہم نجدی کے بارے میں آپ کا کیا نظریات ہے, تو یہ سوال المحنت المحنت عقد دیوبند میں بھی موجود ہے. یہ سوال جواب میں فرماتے ہیں وہ خوارج سوچ رکھتے تھے, خارجی تھا وہ شخص, مسلمانوں کو پر کفر فتوے لگاتے تھے, قتل عام کرتے تھے, فساد برپا کرتے تھے. زمانہ بدلا ہے, لوگ بدلے ہیں, سوچ بدلی ہے, سوچ نہیں بدلتی. جو تہمتیں وہ لگاتے تھے جہالت کے اندھیرے میں تاریکیوں میں, آج یہی لوگ تہمتیں لگاتے ہیں ویسے ہی جہالت اور تاریکیوں کے اندھیرے میں رہ کر. اگر آپ کے پاس کوئی علم ہے تو سامنے آئے نا, تہمتیں لگانا آسان ہے. آپ بتائیں کہاں پر جو کو آپ وہابی کہتے ہیں کہاں پر انہوں نے شرک کی دعوت دی ہے, کفر کی دعوت دی ہے, بدعت کی دعوت دی ہے, یا لوگوں کو بے نمازی یا نماز ترک کرنے کی دعوت دی ہے, لوگوں کو خیر سے دور کرتے ہیں, کہیں تو ثابت کریں میرے بھائی. دعوت کی بنیاد کیا ہے؟ توحید ہے, اتباع سنت ہے, صحابہ کرام السلف صالحین کا روشن منہج ہے, اسے اپناؤ. قرآن حدیث کو سمجھنا ہے تو صحابہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے مطابق سمجھو. جرم ہے یہ, اسے جرم کہتے ہیں تو ہم بڑے مجرم ہیں بھائی. اگر توحید کی طرف دعوت دینا, اتباع سنت کی طرف دعوت دینا, صحابہ کرام کے راستے کو اپنانے کی دعوت, سبیل المؤمنین کی دعوت اگر جرم ہے تو ہم بڑے مجرم ہیں میرے بھائی. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ سے یقین ہے, مکمل یقین اللہ تعالیٰ پر ہمیں, کہ جن کو اللہ تعالیٰ حکم دے توحید کے راستے کو اپنانے کا, سنت کے راستے کو اپنانے کا, سبیل المؤمنین کے راستے کو اپنانے کا, وہ کبھی بھی مجرم ہو نہیں سکتے. تمہاری سوچ ہے, تمہارے ذہن ہے, تمہارے دماغ ہے, تمہارا دل ہے, تمہاری زبان ہے, تم جو بھی کہتے ہو واللہ ایک ایک لفظ کے جواب دے ہو تم لوگ, اور جواب دو گے. ہاں اگر تمہارے پاس کوئی ایسی غلطی تم لوگوں نے ہماری پکڑی ہے جس میں ہم گنہگار ہو رہے ہیں تو اللہ کے لیے ہماری ہمیں نصیحت کرے اور ہماری یہ غلطی دور کرے, ہماری مدد کرے, کچھ سامنے تو لائے نا, ہمیں تو پتہ چلے کہ غلطی کہاں پر ہے, کہاں پر غلطی ہے. توحید طرف دعوت دینا غلطی ہے, اس سے بڑا مجرم کوئی بھی نہیں ہے اس زمین کے اوپر. جو دعوت توحید کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں وہ سب سے بڑا مجرم ہے، جو شرک کی دعوت دیتے ہیں وہ سب سے بڑا مجرم ہے، جو بدعت کی دعوت دیتے ہیں وہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ لیکن یہاں پر ترازو الٹ چکے ہیں، سارے مفاہیم سب الٹ گئے ہیں، ہر بندہ اپنی سوچ کے مطابق اپنی خواہشات نفس کی بنیاد پر دنیا کچھ دینا چاہتا ہے، دین کے نام پر میرا یہ نظریہ ہے، یہی اپناؤں، یہی حق ہے، یہی دین ہے، اور فرقے بنتے بنتے 73 فرقے بن گئے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 73 فرقے بنے گئے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے۔ سب کو عرض کرتے کون سا فرقہ ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، ایک ہی فرقہ نجات حاصل کرنے والا، وہ باقی 72 فرقے جہنم میں جانے والے۔ قصور کیا ہے، جرم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل نہیں کیا، اور نہ ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی ہے، اپنی منمانی کی ہے، اپنی خواہشات نفس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض کیا اور نافرمانی کر بیٹھے۔ علماء انا علیہ واصحابی، یہ کامیاب گروہ، چھوٹا سا گروہ ہے، فرقہ ہے، جس کے اللہ تعالیٰ نے خود مدد فرمائی ہے، خود نصرت فرمائی ہے، آج ان کو مختلف ناموں سے موسوم کیا جا رہا ہے، کوئی کہتے ہیں یہ فسادی ہیں، کوئی کہتے ہیں دہشت گرد ہیں، کوئی کہتے ہیں وہابی ہیں، کوئی کہتے ہیں یہ لوگ جو ہیں صرف امت میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں، یہ لوگ منافق ہیں، دل کے کالے ہیں، کہ سینہ چیر کے دیکھ لیں دل کیسا ہے، یا منافق ہیں۔ میرے بھائی انسان جو بات کرتے ہیں وہ اس کا ذمہ دار ہے، فرشتے جو ہیں لکھ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں، جو تم نے کہا وہ بھی لکھ رہے ہیں، جو ہم نے کہا کہہ رہے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں، اور حساب اللہ تعالیٰ کے سامنے دونوں فریقین کے، وہاں پر کوئی جواب ہے پھر دے دینا۔ اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ وہابی گالی ہے تو ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہماری نسبت اللہ تعالیٰ کے نام کی طرف کی جا رہی ہے، اور ہماری نسبت ایک ایسے عالم کی طرف کی جا رہی ہے جس نے زندگی ساری توحید کی دعوت دی ہے، اتباع سنت کی دعوت دی ہے، یہ کتابیں موجود ہیں، کتابیں ہر انسان کی پہچان، یا تو اس کا کلام ہوتا ہے جب وہ زندہ ہوتا ہے، یا اس کو علم ہوتا ہے مرنے کے بعد جو وہ چھوڑ کے جاتا ہے، کتابیں موجود ہیں، محفوظ ہیں اللہ کے لیے۔ میں ہر مخالف سے اس وقت یہ گزارش کر رہا ہوں، اللہ کے لیے اگر تم سچے ہو تو ایک مجھے ایسا جملہ دکھا دو، ایک لفظ دکھا دو جہاں پر شیخ صاحب نے کوئی کفریہ بات کی ہو، یا شریعت کے خلاف کوئی ایسا حکم دیا ہو لوگوں کو جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے ہوں یا ہو رہے ہیں، ایک جگہ پہلے دکھا دیں۔ شیخ صاحب کے رسالے جو ہیں معروف ہیں، چھوٹے بھی ہیں، اکثر چھوٹے رسالے تھے اور عوام الناس کے لیے تھے، قواعد اربعہ، توحید اور شرک کو سمجھنے کے لیے چار بنیادی قاعدے، ہر جملے کے بعد آپ کو دلیل ملے گی، قرآن مجید کی آیت یا حدیث، اصول ثلاثہ اسی طریقے سے، اصول الستہ اسی طریقے سے، کتاب التوحید اسی طریقے سے، باب باندھا ہے اور دلائل ہے، باب باندھا ہے اور نیچے دلائل ہے، کشف شبہات، غلط فہموں کا ازالہ، توحید و شرک کے تعلق سے، نواقض اسلام، فقر الاسلام، یہ معروف ترین وہ کتابچے ہیں، چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں جو ان کی دعوت ہے، قصور آپ ثابت کریں، ماننے کے لیے ہم تیار ہیں، کچھ کریں تو صحیح ثابت، لیکن یہ کہنا کہ فلان برا ہے فلان برا ہے، یہ سب سے آسان ہے، یہ ہر مخالف کہہ سکتا ہے، ہر مخالف کر سکتا ہے، لیکن اگر دم ہے اور کوئی علمی طاقت ہے تو پھر دلائل کی بنیاد پر بات کی جاتی ہے، محض دعوے اور تہمتیں لگانا جو ہے یہ مردوں کا کام نہیں ہے۔ کل جاہلیت کے زمانے میں بھی یہی طریقہ تھا، آج کے زمانے میں بھی جو لوگ, جو سارے نہیں پوری امت نہیں, جو لوگ جاہلیت کے دلدل میں ابھی بھی غرق ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اہل حق ہمیشہ رہیں گے, تا قیامت رہیں گے, ان کو کوئی مٹا نہیں سکتا, کیونکہ حق کبھی مٹ نہیں سکتا. اگر مرنے کی بات ہے تو سب مر رہے ہیں, کافر مر رہا ہے, مسلمان بھی مر رہا ہے, بدعتی بھی مر رہا ہے, سنی بھی مر رہا ہے. تو مرنے سے کبھی کوئی نظریات مرتے نہیں ہیں, لوگ مر جاتے ہیں لیکن اصل جو بنیاد وہ باقی رہتی ہے. اہل حق مر رہے ہیں, شہید بھی کیا جا رہا ہے, اپنی موت بھی مر رہے ہیں, بستر پر بھی مر رہے ہیں, ایکسیڈنٹ بھی مر رہے ہیں, ہارٹ اٹیک بھی ہو رہا ہے جیسے کہ عام لوگ مرتے ہیں, لیکن کیا حق مٹ رہا ہے؟ حق نہیں مٹ رہا, کبھی بھی نہیں. حق کو دبائے تو جا سکتا ہے وقتی طور پہ, لیکن حق کو کبھی مٹائے نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ کے نور کو پوری دنیا کے کافر مل کر بھی بجھانا چاہیں تو کبھی بجھا نہیں سکتے. اور یہ بھی ایک معجزہ ہے, دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن جو تعلیمات چھوڑ کے گئے ہیں, بنیادی تعلیمات, قرآن مجید کی جو حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, یہ معجزہ آج بھی موجود ہے اور تا قیامت موجود رہے گا. جب یہ مسلمان, یہ رکھوالے, یہ محافظ قرآن مجید کے قرآن مجید سے دستبردار ہو جائیں گے, دوری اختیار کریں گے, تب اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو اس زمین سے اٹھا لے گا اور دلوں سے بھی اٹھا لے گا, اور تب قیامت آئے گی علی شرار الخلق, بدترین لوگوں پر. مطلب سے دعا کر تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالح کو منہج کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں جاہلیت کے ہر مسئلے سے دور فرمائے, اور ہمیں ہمارے جرم محفوظ فرمائے, اور جو بھی خیر کا راستہ ہے, علم کا راستہ ہے, توحید کی روشنی ہے, سنت کی روشنی ہے, جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمائی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے حصے میں اس خیر سے ہمارے مقدمے بھی لکھ دے, اور ہمارے لیے آسانی بھی فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر پر چلنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.